الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یہ بات پہلے ہو چکی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو جو دین عطا کر دیا ہے، اس دین میں ہر قسم کی رہنمائی موجود ہے، اور انسان کے لیے ایک کامیاب زندگی گزارنے کے لیے جو شادی کا سلسلہ ہے، تناسل کا سلسلہ ہے، وہ بھی ضروری ہے، اور اس میں بھی جانور کی طرح آزادی نہیں دی گئی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے حدود اور اس کی لمٹس مقرر کر دی ہیں. کچھ رشتے ایسے ہیں جن سے نکاح ہو سکتا ہی نہیں ہے، کچھ رشتے ایسے ہیں جن میں کوئی سبب آ جاتا ہے، کوئی رشتہ آ جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے نکاح ہوتا نہیں ہے، اور کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں رضاعت کی وجہ سے یا آل اور اولاد کی وجہ سے ممانعت آ جاتی ہے، اور یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک نہیں بلکہ بہت ساری جگہوں پر یہ آیتیں نازل کی ہیں. سورہ طلاق پوری ایک سورت موجود ہے، اسی طرح سورہ نساء کے اندر اس کے احکام موجود ہیں، سورہ احزاب کے اندر موجود ہیں. علماء نے اس پہ بھی غور و فکر کی ہے کہ آخر یہ جو شادی اور طلاق کے جو مسئلے ہیں، یہ قرآن کریم میں اتنی شد و مد سے بیان ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اور جواب یہ دیتے ہیں کہ اصل میں یہ جو طلاق وغیرہ کے مسائل ہیں، اس کا تعلق کسی ایک فرد سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ جب یہ درست ہوتے ہیں تو اس سے باقاعدہ ایک نئی نسل جنم لیتی ہے، وجود میں آتی ہے، اور ان کے لیے شریعت کے مطابق ہونا یہ ضروری ہے. اور جب شادی اور طلاق کے مسائل جیسے شریعت چاہتی ہے ویسے نہیں ہوتے ہیں، خدا نخواستہ ناچاکی ہوتی ہے، ناراضگی ہوتی ہے، تو پھر اس سے بھی صرف ایک فرد کی نقصان نہیں ہوتا ہے، بلکہ خاندان ختم ہو جاتے ہیں، نسلیں بگڑ جاتی ہیں، تباہ ہو جاتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری امت کی صلاح اور فلاح کے لیے جو حکم نازل کرتے ہیں، اس لیے ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے. شریعت کی خواہش بھی یہی ہے، اور شریعت چاہتی بھی یہ ہے کہ نکاح جب ایک دفعہ ہو جائے تو وہ ہمیشہ کے لیے قائم رہے، اور جب شادی ایک دفعہ ہو جاتی ہے تو اس کے اندر وقت کی لمٹ لگانا، وقت کی قید لگانا ہمارے نزدیک تو جائز ہی نہیں ہے. وجہ اس کی یہی ہے جو نکاح ہے متاع کہلاتا ہے، کہ ایک کام ایسا آپ کر رہے ہیں کہ اس کے انجام کے لیے نہ آپ کی نیت درست ہے اور نہ فریق ثانی کی نیت درست ہے، اور جب پہلے ہی سے نیت کے اندر فتور ہوتا ہے تو پھر اس کے اندر لڑائی ہونا، جھگڑا ہونا، اختلافات ہونا یہ ایک لازم امر ہے. اس لیے جیسے خرید و فروخت کے اندر لڑائی جھگڑے کی جو شرطیں ہوتی ہیں اسلام کے اندر وہ نامنظور ہیں، اسی طرح نکاح اور عقد کے اندر بھی ایسی شرائط کہ جس میں ہر حالت میں آگے جا کے لڑائی جھگڑا ہوگا وہ نامنظور ہے. اور یہ بات بھی ہو چکی تھی کہ ہمارا مذہب اتنا حسین ہے اور اتنا جدید ہے، اتنا ماڈرن ہے کہ دیگر مذاہب کی طرح ایک مرتبہ شادی ہو گئی تو ہو گئی، اب مرو تو بھی ساتھ رہنا ہے، جیو تو بھی ساتھ رہنا ہے. ہمارے مذہب کی تعلیمات ایسی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے مرد کو بہت بڑی فضیلتیں بھی دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے مرد کو اختیارات بھی دیے ہیں، لیکن سارے کے سارے اختیارات مرد کے نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خاتون کو بھی عزت بھی دی ہے، اختیارات بھی دیے ہیں، اور اس کی مرضی کا ہونا یا نہ ہونا یہ اصل چیز ہے. ایک سوال یہ بھی ہے کہ جو طلاق کا حق ہے یہ شریعت میں صرف مرد کو ہے، خاتون کو نہیں ہے، کیوں؟ علماء کہتے ہیں کہ مرد، قرآن خود کہتا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، ہم نے مردوں کو خواتین پہ فضیلت دی ہے. کسی کو بری لگتی ہو تو ہزار مرتبہ لگے، کسی کو تکلیف ہوتی ہو تو ہزار مرتبہ ہو، اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ امر قطعی ہے. اور یہ مشاہدے میں نظر بھی آتا ہے، مرد کے اندر جو قوت ہوتی ہے وہ قوت خاتون کے اندر نہیں، مرد کے اندر جو تدبر ہوتا ہے وہ تدبر خاتون میں نہیں ہے، مرد کے اندر جو بردباری ہوتی ہے خاتون کے اندر وہ بردباری نہیں ہوتی ہے، مرد کے اندر جو مستقل مزاجی ہوتی ہے خاتون کے اندر وہ مستقل مزاجی موجود نہیں ہے، مرد کے اندر محنت کشی کا جو صلاحیت موجود ہے خاتون کے اندر اس حد تک انتہائی محنت اور مشقت اٹھانے کی صلاحیت موجود نہیں، مرد کے اندر جذبات بھی ہیں لیکن جذبات کے ساتھ سنجیدگی بھی ہے، اور خاتون کے اندر جذبات ہیں لیکن سنجیدگی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ کون سا اختیار کس کے لیے بہتر ہے اور کون سے اختیار سے کسی کو تکلیف ہو سکتی ہے. چھری کتنی کام کی چیز ہے، گھر میں چھری نہ ہو تو سبزی بھی نہیں کٹتی ہے، پھل بھی نہیں کٹتے ہیں، گوشت بھی نہیں کٹتا ہے، لیکن یہ چھری چھوٹے بچے کو اگر دے دی جائے تو وہ بچہ اس کے لیے نقصان دہ ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ پہلی خواہش یہی ہے، تعلیم بھی یہی ہے، ترغیب بھی یہی ہے کہ جی نکاح ہو جائے تو حتی الامکان اس نکاح کو آگے بڑھانے کی کوشش ہونی چاہیے. اور ایک دفعہ جب نکاح ہو جائے تو شیطان مردود وہ ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ کسی بھی طرح یہ نکاح ختم کر دیں, اور اس کی جو بہتری ہے اس کے اندر جو شیرینی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. لیکن کبھی کبھی ایسا وقت بھی آ جاتا ہے کہ جب کسی بھی صورت میں دو فریق آپس میں اتحاد کرنے کے لیے تیار نہ ہوں, اور ایسی صورت آ جاتی ہے کہ اس صورت میں پھر دونوں کا ساتھ رہنا تکلیف کیا باعث ہوتا ہے اور دونوں کے لیے بہت ہی زیادہ نقصان عظیم کا باعث ہوتا ہے. ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے علیحدگی کی اجازت دی ہے, اور اس علیحدگی کے لیے یہ بھی شریعت کے مطابق ہونا ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ جیسے دل چاہا آپ نے طلاق دے دی, جتنا دل چاہا طلاق دے دی, جب دل چاہا دے دی, یہ غلط ہے. بلکہ ہمارے اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ ہے کہ ایک مرد اپنی حلال بیوی کو طلاق دینے کا جو اختیار رکھتا ہے وہ تین طلاقیں ہیں. ایک دے دی دو باقی رہ گئی, دو دے دی ایک باقی رہ گئی, اور جب تین دے دی تو طلاق کا جو اختیار ہے وہ ختم ہے. اب سوال یہ ہے کہ طلاق دینے کا جو احسن طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ جب صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کسی کو طلاق دیتے تھے تو سب سے پہلے تو طہر کا ہونا ضروری ہے, یعنی خاتون کے جو مخصوص دن ہوتے ہیں وہ مخصوص دن نہ ہوں. اور دوسری شرط یہ ہے کہ یہ جو طہر ہے, جس طہر میں آپ طلاق دے رہے ہیں, اس طہر میں خاتون کے ساتھ مجامعت نہ ہوئی ہو. اس لیے کہ اگر مجامعت ہوئی ہے تو حمل کا اندیشہ موجود ہے, اور طلاق کے بعد عدت تب ختم ہوتی ہے جب حمل اس کی ڈیلیوری ہو جاتی ہے, پیدائش ہو جاتی ہے. تو جان بوجھ کر ایسا عمل کرنا کہ اس سے حمل کا اندیشہ بھی موجود ہو اور پھر ایسے وقت میں طلاق دے دینا, یہ ظلم ہے. اس لیے کہ اگلے 9 مہینے تک وہ خاتون دوسری جگہ شادی کرنے کے قابل نہیں ہے, اور 9 مہینے تک وہ آپ کی محتاج ہے, آپ کے ساتھ رہے گی تو بغیر طلاق کے رکھیے طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے صحابہ کہتے تھے کہ ایسا طہر کہ جس کے اندر مجامعت نہ ہوئی ہو, اور ظاہر بات ہے کہ پہلے سے خاتون حاملہ بھی نہ ہو, پریگننٹ بھی نہ ہو, تو ایک طلاق دے دی جائے. اب اس ایک طلاق کے بعد جہالت والی حرکتوں کی ضرورت نہیں. مجھے ایک ساتھ 3 طلاقیں دے دیتے ہیں لوگ, یہ غلط ہے. بلکہ ایک طلاق کے بعد انتظار کیجئے. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن عورتوں کو طلاق ہو جاتی ہے وہ 3 حیض تک انتظار کرے گی, اور ان 3 حیض کے اندر اندر اگر رجوع کر لی ہے تو طلاق ختم ہو گئی ہے اور نکاح موجود ہے, اور تجدید ہے, نکاح کی ضرورت بھی نہیں. بس شوہر رجوع کر لے اور وہ اس بات کا اظہار کر لے کہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی, یا میں نے جو عمل کیا ہے مجھے اس پہ شرمندگی ہے, یا مجھے افسوس ہے, تو نکاح باقی ہے. 3 مہینے اگر گزر جاتے ہیں, 3 حیض اگر گزر جاتے ہیں اور اس کے بعد شوہر کو رجوع کا داعیہ پیدا ہوتا ہے, تو اب تجدید نکاح ضروری ہے. بغیر نکاح کے اس خاتون کو ساتھ رکھنا اب جائز نہیں ہے, لیکن نکاح کی اجازت موجود ہے. اگر کسی نے اپنی بیگم کو 2 طلاقیں دے دی, حکم یہی ہے کہ 3 حیض کے اندر اندر اگر رجوع کر لی ہے تو رجوع ثابت ہے, تجدید نکاح کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر 3 حیض گزر گئے ہیں, عدت گزر گئی ہے, تب بھی رجوع کر سکتا ہے, لیکن ایسی صورت میں تجدید نکاح ضروری ہے. اور یہ طلاق سنت ہے. البتہ اگر کوئی شخص اپنی بیگم کو 3 طلاقیں ایک ساتھ دے دیتا ہے, تو یہ جو اس نے عمل کیا ہے یہ اس نے غلط کیا ہے اور یہ بدعت ہے. اور امام مالک رحمہ اللہ بہت بڑے امام تھے, فقیہ تھے, ان کو نزدیک 3ری جو طلاق ہے وہ جائز ہی نہیں ہے. ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے اور اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے جو لوگوں کو 3 طلاق کے بعد بھی کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں اور اپنی بیوی کو ساتھ رکھی ہے, یہ بات غلط ہے. امام مالک مدینہ میں پیدا ہوئے ہیں, مدینہ میں فوت ہوئے ہیں, امام مالک کی زندگی مدینہ میں گزری ہے, اور امام مالک امام مدینہ کے نام سے مشہور تھے, اور وہ کہتے ہیں کہ جو 3ری طلاق ہے یہ جائز نہیں ہے. کیوں؟ قرآن کریم کی آیت دیکھیے, اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اب طلاق و مرتان, جو طلاقیں ہیں وہ 2 ہیں. یہاں پہ جو روح المعانی کے مصنف ہیں علامہ آلوسی بغدادی, انہوں نے ایک عجیب بات لکھی ہے. کہتے ہیں کہ مرتان, جو طلاقیں ہیں وہ 2 ہیں. اس آیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ 2 طلاقیں ایک ساتھ دینا یہ ٹھیک نہیں ہے, بلکہ پہلی طلاق الگ ہوگی اور دوسری جو طلاق ہے وہ الگ ہوگی. اور مثال اس کی آپ یہ سمجھیے کہ کسی نے آپ کو 1 روپیہ دے دیا تو وہ 1 روپیہ ہی دیا ہے, اور اگر کسی نے آپ کو 1 ساتھ 2 روپیے دے دیے تو وہ بھی 2 روپیے ہی دیے ہیں. لیکن وہ جو 2 روپیے انہوں نے آپ کو 1 ساتھ دیے ہیں وہ یکبارگی دیے ہیں, الگ الگ ہو کر نہیں دیے ہیں. اسی طرح جو قرآن کریم کی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ طلاق 2 مرتبہ ہوتی ہے, تو اگر آپ کو کوئی 1 ساتھ 2 روپے دے دیتا ہے تو آپ یہ نہیں کہتے کہ مجھے 2 روپے 2 مرتبہ دیے گئے ہیں, بلکہ آپ کہتے ہیں کہ مجھے 2 روپے 1 مرتبہ میں دیے گئے ہیں. تو یہ مسئلہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جو قرآن کریم کی آیت میں جو اسلوب ہے, اللہ تبارک و تعالی نے جو کلمات تجویز فرما دی ہیں, اس کا تقاضا یہ ہے کہ طلاقیں 2 بھی 1 ساتھ دینا یہ درست نہیں ہے. یعنی کہ 2 روپیے 1 ساتھ دینا یہ مقصد نہیں ہے, بلکہ 2 روپیہ دینا ہے اور 2 مرتبہ میں دینا ہے. تو دو مرتبہ میں جو دی جائے گی وہ الگ الگ ہونا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو طلاق ہیں وہ دو ہیں. حدیث شریف میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, ایک شخص نے آپ سے پوچھا کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تین طلاقوں کا ذکر نہیں کیا ہے بلکہ دو طلاقوں کا ذکر کیا ہے, کیوں؟ تو آپ نے جواب دیا کہ جو دو طلاقیں ختم ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد علیحدگی ہو جاتی ہے تو وہ جو علیحدگی ہوتی ہے وہ تیسری طلاق ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ عجیب بات ہے کہ دو طلاقیں دے دی, ایک طلاق دے دی اس کے بعد دوسری طلاق دے دی, اور اب جو دوسری طلاق دی ہے تو اس کے بعد عدت گزرے گی اور عدت کے بعد علیحدگی ہو جائے گی. تو علیحدگی ہونا مقصود تھا اور وہ تو دو طلاق سے ہو چکی ہے, تو اس صورت میں تیسری طلاق کی ضرورت نہیں ہے. اور ایک اور حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں ایک ساتھ دی, تو آپ ناراض ہوئے اور آپ نے کہا کہ میں موجود ہوں اور میرے ہوتے ہوئے اللہ کے کتاب کا کھلواڑ کیا جا رہا ہے, مذاق کیا جا رہا ہے, جو کہ غلط. اور یہ حدیث کوئی ایسی کمزور حدیث نہیں ہے. علی شرط مسلم, حافظ ابن قیم نے زاد المعاد میں نسائی کے اس حدیث کو کہا ہے کہ یہ مسلم کی شرط پہ ہے, یعنی کہ صحیح ہے. تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ طلاق کبھی دین میں ایک طریقہ ہے, اور اس طریقے پہ جو طلاق دی جاتی ہے وہ طلاق سنت ہے, اور اس کے خلاف جو طلاق دی جاتی ہے وہ طلاق بدعت ہے. اور میں نے ذکر کیا کہ کچھ فقہا کے نزدیک تو تیسری طلاق دینا جائز ہی نہیں ہے. البتہ ہمارے جو حنفیہ کے فقہا ہیں وہ تیسری طلاق کی اجازت دیتے ہیں, لیکن ساتھ میں یہ وضاحت وہ کرتے رہتے ہیں کہ یہ عمل پسندیدہ نہیں ہے اور یہ عمل سنت کے مطابق نہیں ہے. اور وہ حدیث بار بار پیش کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے وہ طلاق ہے. عجیب بات ہے کہ حلال بھی ہے, جائز بھی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے, کیونکہ اس کے اندر ناچاکی ہے, ناراضگی ہے اور دور ہٹنا ہے. اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جو امت محمدیہ ہے وہ شیر و شتر رہے, قریب رہے. تو اس لیے ایسے دوائی اختیار کرنا یا ایسی چیزیں اختیار کرنا کہ جن سے دوریاں آتی ہوں وہ پسندیدہ نہیں ہے. بلکہ حدیث شریف میں جہاں کہیں توریہ کرنے کی اجازت دی ہے. توریہ کسے کہتے ہیں؟ کہ حقیقت نہ ہو لیکن آپ نے ایک بات کر دی ہے اور اس بات سے جو فائدہ ہے وہ زیادہ ہے, مطلب جھوٹ. لیکن وہ جھوٹ کیسا ہے؟ کہ اس کے اندر لوگوں کے قرب ہے, محبت ہے. اور شیخ سعدی بھی کہتے ہیں کہ ایسا سچ کہ جس سے آگ لگ جاتی ہو وہ ٹھیک نہیں ہے, اور ایسا جھوٹ کہ جس سے آگ بجھ جاتی ہو اور لوگوں کی محبتیں قریب ہو جاتی ہوں یہ ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہماری دین میں بھی اجازت دی, مثلا میدان جنگ میں اجازت ہے. مثلا دو لوگ جو آپس میں لڑ چکے ہیں آپ ان سے جا کے بات کریں, اس میں آپ ایسی بات کر دیں جو حقیقت میں نہ ہو, وہ جائز ہے. اور تیسری جگہ جہاں پہ اجازت دی ہے وہ میاں بیوی ہے. انسان جذباتی ہو جاتا ہے, غصہ آ جاتا ہے, ایسی باتیں وہ کر دیتا ہے کہ وہ باتیں جب آپ آگے کوٹ کرتے ہیں تو اس سے فساد بڑھتا ہے, تکلیف بڑھتی ہے. اور اس کی جگہ پہ آپ تعریف کر دیں, اس کی جگہ آپ لوگوں کو صلح کی ترغیب کر دیں, تو یہ ہے ہمارے دین کا مقصد. تو آج یہ بحث سمجھ بھی لیجئے, اور یہ کافی بھی ہے کہ جو طلاق سنت ہے اس کے لیے طہر کا ہونا ضروری ہے, اور طلاق سنت کے لیے ایسا طہر کہ جس کے اندر مجامات نہ ہو. اور ایک طلاق کے بعد تین طہر تک رجوع کی اجازت موجود ہے, اور رجوع کے لیے نکاح کی تجدید کی ضرورت نہیں ہے. عدت کے گزر جانے کے بعد اگر رجوع کرتا ہے تو پھر نکاح کی تجدید کی ضرورت ہے. اور اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو دو طلاق دے دیتا ہے تو اس کے لیے بھی بات یہی ہے کہ جب تک عدت موجود ہے تو تجدید نکاح کی ضرورت نہیں ہے, اور جب عدت ختم ہو جاتی ہے تو پھر نکاح کی تجدید کی ضرورت ہے. ایک بہت ضروری بات یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ یہ جو ایک طلاق دی ہے تو رجوع کرنے کے بعد یہ طلاق ریکارڈ میں موجود ہے, یعنی بعد میں اگر زندگی میں موقع آتا ہے تو ایک طلاق یہ ہو چکی ہے. اور اگر دو طلاق دے دی ہیں تو بھی بعد میں جب زندگی میں رجوع ہو تو یہ جو دو طلاقیں ہیں یہ کالعدم نہیں ہیں, بلکہ اب زندگی میں جب بھی ایک اور طلاق یہ دیں گے تین طلاقیں ہو جائیں گی, اور تین طلاق کے بعد اہل سنت کا مسلک یہی ہے کہ پھر ان دونوں میاں بیوی کا آپس میں ایک ساتھ رہنا یہ جائز نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت, وعافنا فيمن عافيت, وبارك لنا فيما أعطيت, وقنا شر ما قضيت, فإنك تقضي ولا يقضى عليك, فإنه لا يزل من واليت ولا يعز من عاديت. باركت ربنا وتعاليت, اللهم حلل مشكلاتنا واقضي حاجاتنا, واتبع عنا بلياتنا, واشف مرضانا, واسمع دعواتنا, انك سميع الدعاء. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه. اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا, وإنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ورزقا حلالا واسعا وأمرا مباركا. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمته.